मिजाज बनाना पड़ेगा, मूड भी बदलेंगे और मैसेज भी बदल जाएगा। शुरू करते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبق نمبر 157 آیت نمبر 1 سے 40 سورة مریم لیسن نمبر 157 آیت نمبر 1 to 40 سورة مریم تھوڑا سا آیتوں پہ جانے سے پہلے سورة کا خلاصہ किन हालात में नाजिल हुई ताकि हम समझ सकें इसका मजमून क्या है और उसके बाद फिर आज का जो हमारा सबक है उसको देखेंगे। पहली बात है कि सूरत कहफ हमने पढ़ी और सूरत कहफ के बाद अब सूरत मरियम का पढ़ना आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे एक ही किताब के दो सफ़े हैं। सूरत अल कहफ में हमने मुख्तलिफ वाक़यात पढ़े जो अजीब किस्म के थे, जिसमें साहब कहफ के साथ गार में जो कुछ हुआ, इसरा ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने जो भी नवाजा था, इसी तरह हम इस सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अजीब तरीके से पैदाइश और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की बिल्कुल ही अल्लाह के हुक्म के साथ एक बुढ़ापे में एक माँ बाप को औलाद देना, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। ये दोनों चीज़ें हमें दिखेंगी कि ये बहुत आपस में मानी रखती हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि हम पीछे से जब सूरतों को आपके साथ डिस्कस करते रहे तो उससे बताया गया था कि कुरान पाक मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। तरतीब जो है ना ये इल्हामी है। अभी भी खिसर पुसर है जी। कुरान पाक की जो सूरतें वो ऐसी नहीं है कि एक थैले में बस चीजें डाल दी गई हैं। अल्लाह ताला ने जितनी भी सूरतें उनको मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा हुआ है। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं तीसरा ग्रुप, सूरत मरियम मक्की मदनी सूरतों के तीसरे ग्रुप में शामिल है और इस ग्रुप का आगाज हुआ था सूरह यूनुस से। अब आपको भी याद नहीं होगा लेकिन आप जाके ढूंढेंगे तो आपके नोट्स में लिखा होगा। ठीक है, हम 9 सूरतों का मुतालिया कर चुके हैं सूरह यूनुस से लेके अब तक। अगर उन 9 सूरतों को देखें तो वो फिर तीन तीन के ग्रुप्स में थी। ठीक है, जैसे सब ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप की जो सूरतें हैं ना वो जोड़ों की सूरत में दिखती हैं। सारी चीजों को पीछे छोड़ दें क्योंकि पिछली बातें तो पीछे कर दी थी। इस वक्त हमारे सामने सूरत मरियम खुली हुई है। ठीक है, सूरत मरियम से अब चौथे ग्रुप का आगाज हो रहा है, यानी कुरान पाक की सूरतों के एतबार से अब हम फोर्थ ग्रुप्स में आ गए। इस ग्रुप में सूरत मरियम, तौहा और सूरत अल अंबिया शामिल है और इनमें से भी सूरत मरियम और सूरत अंबिया इनमें गहरी मुशाबियत है। बीच में सूरत तौहा जो आती है ना ये मुनफरिद है, यानी इसका स्टाइल यूनिक है। सूरत मरियम और सूरत अंबिया दोनों में नबियों की कहानियां हैं कसस व नबीयीन के अंदाज में और इसमें अंबा और रुसुल और इसी तरह कौमों पे जो अल्लाह ताला की पकड़ थी वो अंदाज नहीं दिखता, सिर्फ स्टोरीज का अंदाज है। सूरत तौहा जो बीच में आएगी इसी ग्रुप में उसका अंदाज सूरत यूसुफ वाला है। पूरी स्टोरी यूसुफ की कहानी थी ना, इसी तरह सूरत तौहा में टोटल 8 रुकू हैं जिनमें से 5 रुकू मुसलसल हजरत मूसा के हालात जिंदगी पे हैं। तो आप कह सकते हैं कि सूरत तौहा सूरत यूसुफ के साथ मिलती है। हजरत यूसुफ के जमाने में बनी इसराइल मिस्र में आके आबाद हुए थे, जिसका जिक्र हम पीछे पढ़ चुके सूरत यूसुफ में, और सूरत तौहा में हम देखेंगे कि मूसा के दौर में इन्हें फिरौन से कैसे निजात मिली और वो अपने आबाई वतन फलस्तीन की तरफ चले गए। रह गई बात सूरत मरियम की, तो सूरत मरियम हिजरत हबशा से कबल नाजिल हुई थी। इसके दूसरे रुकू में हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ बयान किया गया। आप कह सकते हैं कि ये आयात मुसलमान मुहाजरीन को हबशा के सफर के ज्यादा रुख राह पर के तौर पर दी गई थी, यानी ये आयात मुसलमान मुहाजरीन को सफरे हबशा के ज्यादा राह के तौर पर दी गई थी क्योंकि आगे जाकर उनको हबशा के बादशाह निजाशी के दरबार में एक मुश्किल सूरत हाल पेश आने वाली थी। इंशाल्लाह हम उसका भी तज़किरा करेंगे थोड़ी देर बाद। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पहले से ही ये आयात देकर حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت بیان کر دی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کبھی آپ ویسٹ میں جب کبھی آئے تھے, یو کے میں, یورپ میں, لنڈن میں, ناروے میں, تو پاکستان سے کوئی صاحب درد ہوتے تو وہ آپ کو حضرت عیسیٰ اور عیسائیت کے جو نظریات تھے اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے کہ شاید وہاں تم سے کوئی پوچھے. لیکن ہم یہ تیاریاں تو کوئی نہیں کرتے, دوسری بہت ساری کرتے ہیں. تو بہرحال حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش مکہ نے عمر بن عاص کو, جو کہ ابھی اسلام نہیں قبول کر چکے تھے, ان کی سرکردگی میں نجاشی کے دربار میں ایک گروپ بھیجا تھا. ان لوگوں نے شکایت کی تھی, نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا, پھر دربار میں ان کی حقیقت کھلی اور مسلمانوں نے اسی صورت کی آیات کی روشنی میں حبشہ کے بادشاہ کو بالکل وہ سب کچھ بتا دیا جو کہ اس وقت بتانا عقل کا فیصلہ تو نہیں لگتا تھا. انشاءاللہ جب وہ واقعہ بیان کروں گی تو وہاں آپ کو تھوڑی مزید سوچنے کے نقطے دوں گی, لیکن بس یہاں سمجھ لیجئے کہ سورت مریم کے اندر وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک عیسائی بادشاہ کے ملک میں رہنے کی اجازت ملی. سچ بولنے کی وجہ سے چھپا جاتے اپنے دین کو, اپنی کتاب پہ عمل نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان وہاں بھی نہ نجات پاتے. تو اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدے کا بیان ہے. کسی نان مسلم دوست کو اگر آپ نے قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھوانا ہو تو یہ بہترین صورت ہے. وہ اتنے حیران ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کی بک میں میری کے نام کا ایک چیپٹر ہے, اچھا اس میں جیزس کی بات ہے, اس میں جان کی بات ہے. تو یہ قریب کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آئیں دیکھیں ہماری کتاب میں بھی وہی باتیں ہیں بہت ساری جو کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. اور اس محفل میں پھر حضرت جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب سورت مریم کی آیات پڑھی تو کلام الہی سن کر نجاشی جو تھا وہ رویا اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اس میں اور حضرت عیسیٰ کے اندر اس تنکے سے بھی زیادہ فرق نہیں ہے. لہٰذا اس نے قریش کے لوگوں کو بھیج دیا کہ میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا, چاہے تم مجھے پہاڑوں کے برابر سونا بھی دے دو. دعا کیجیے آج بھی ہمارا یہی مضبوط کردار ہو کہ دوسرے لوگ ہمیں ڈپورٹ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے ملکوں میں رکھنے والے بن جائیں. تو یہ تو تھا ہلکا سا سورت مریم کو سمجھنے کا انداز. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کے ادب سکھاتا ہے. پھر اسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسری چیز جو اس سبق میں ہے وہ کیا ہے کہ جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. پھر اسی طرح سے حیا کا صحیح تعارف کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. حیا کس طرح سے خیر لے کر آتی ہے اس کو دیکھیں گے. بی بی مریم کو جرأت کس چیز نے دی. پھر حضرت مریم نے سب سے پہلا کلام کیا کیا تھا یہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وہ کیا خوبیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ اللہ اولاد دے تو ایسی ہی دے. اور ماں باپ کے ساتھ شفقت کرنے کا ذکر یہاں بطور خاص کیوں کیا انہوں نے. پھر اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کا دن یوم الحسرہ کیسے ہے, لوگوں کو اس دن کس کس بات پہ حسرت ہوگی. پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم پر کیا گزری اور اللہ نے اس کا کیا حل بتایا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں نصارہ کے جو مختلف عقائد ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سبق میں کتنا کچھ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. تو آئیے اب آیات کو ساتھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت دے. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سورت کے اندر بھی پڑھیں گے جس کا بھی ذکر ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. قرآن پاک سب سے طویل مجموعہ ہے حروف مقطعات کے اعتبار سے. اگر آپ اس کو ایک سٹریچ میں ذرا اس کی پوری کھینچ کے پڑھیں تو تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں اکٹھے 5 حروف مقطعات ہیں. اگرچہ سورت شورا کے شروع میں بھی 5 حروف مقطعات ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ 2 آیات میں آئے ہیں. حامیم, اس پہ ایک آیت رک جاتی ہے, عین سین قاف یہاں دوسری آیت ہوتی ہے. تو سورت مریم کی ایک یونیک بات ہے کہ واحد سورت ہے جس میں پانچ حروف اکٹھے آئے ہیں. اور حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں زیادہ ذہن لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں بتائے, تو ہم اس کے بارے میں کیا غور و فکر کریں اور اس غور و فکر سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. لہٰذا جو وقت سے ایسی چیزوں پہ لگائیں جس سے پتہ چل بھی جائے تو کوئی عمل پہ چوٹ نہ پڑے, بہتر ہے کہ اس وقت کو کسی عمل کی بات کو مزید کھولنے پر لگا لیا جائے تاکہ سننے کے بعد صرف سننے ہی کا مزاج نہ رہے بلکہ اس کو سننے کے بعد انسان کے ذہن میں عمل کی رغبت بھی آ جائے. پھر فرمایا آیت نمبر 2 میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. کیا کی تھی؟ اس نادا ربہ ندان خفیہ, جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اس پکار میں کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اور انہوں نے رب کو پکارا, یہ بھی بتا دیا کہ پکارا کیسے تھا, خفیہ آواز سے. انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. واہن کا لفظ واہن یہنن سے کس کا مطلب ہوتا ہے؟ کمزوری. وہن حدیث میں حب دنیا و کراہیت الموت کو بھی کہا گیا, یعنی دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ہونا, لیکن یہاں اس سے مراد ہے ویکنس, کمزوری. اور عظم عربی میں ہڈی کو کہتے ہیں, اسی سے لفظ عظیم بھی ہے, ولہم عذاب عظیم. تو عظم کہتے ہیں اونٹ کی ہڈیوں کو, بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں نا, تو اسی سے پھر لفظ بڑے کہا جاتا ہے. اور منی میری طرف سے, اور ساتھ ہی میری حالت کیا ہے, وشتعل الراس شیبا, اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے. یہ جو وشتعل کا لفظ ہے نا, یہ شین عین لام ہے, یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں شعلہ کہتے ہیں, شعلے مارنا, چمک اٹھنا, روشن ہونا. اشتعال سے ماضی واحد غائب مذکر ہے, مقصد یہ کہ بڑھاپے میں جیسے انسان کے سر پہ سفید بال ہوتے ہیں اسی طرح دور سے لگتے ہیں کہ جیسے کسی پہاڑ کے اوپر دور سے برف پڑی بھی دکھتی ہے, یا اگر بال بکھر جائیں اور وہ بھی سفید ہوں تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے شعلے اٹھ رہے ہیں. اور شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو, شباب کہتے ہیں جوانی کو. تو شیب ہوتا ہے سر کے بالوں کا سفید ہو جانا, مراد ہے بڑھاپا, اولڈ ایج. ولم اکم بھی دعائی کرو بھی شقیہ, اور اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا. یعنی آج بڑی ہمت کر کے تجھ سے ایک بڑی ہی غیر معمولی دعا کرنے جا رہا ہوں. دنیاوی حالات سے, طبعی قوانین کے اعتبار سے تو یہ ممکن نہیں ہے, مگر تو چاہے تو ممکنات ناممکن کو ممکن میں بدل دے. تیری مرضی ہے, تیری خواہ, تو اختیار رکھتا ہے, اس لیے مجھے یقین ہے. اور مانگنا کیا ہے اور کیوں مانگنا ہے؟ آیت 5, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِشَ, اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے, مِمْ وَرَائِي اپنے بعد. حفت کے لفظ میں خوف چھپا ہوا ہے, خاف یا خاف خوفن, تا اس کے اندر سے الگ کر دیں تو خوف کا مطلب یہ ہے کہ خوف ہے, فیئر ہے. موالی کا لفظ عربی زبان میں بہت سارے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے, مولاس کی جمع بھی ہے, اور یہاں اس سے مراد ہیں حمایتی لوگ, دوست, اور ددھیالی لوگ جو ہوتے ہیں, یعنی جیسے چچا, دیور, جیٹھ. موالی میں عموماً وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو ددھیال سے ہوں, باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں. اگر دیکھا جائے تو مراد یہی ہے کہ جیسے میرے خاندان کے جو لوگ ہیں, مراد یہ کہ مجھے اپنے وارثوں میں کوئی شخص ایسا نہیں دکھتا کہ جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کا والی بن سکے اور میرا جانشین بننے کی صلاحیت ہو. تو میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں. ہاں یہ میں جانتا ہوں, کیا؟ وکانت امرات یاقرا, اور ہے میری بیوی بانج. کانت میں تا مونس کی ہے, امراتی عورت کو کہتے ہیں, امراۃن یہاں اس سے مراد بیوی ہے. جیسے بعض جگہ دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیوی کو عورت کہتے ہیں, اس کی عورت, وہی معنی ادھر. عاقر جڑ کٹی ہوئی, اقر کہتے ہیں پاؤں کے بٹھوں کو. عاقر وہ جس کی جڑ کٹی ہو, مراد ہے بانجھ عورت, وہ عورت جو کہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہو. کر کے فہبلی، حبلی کیا ہے؟ وہب یا حبو سے وہ اتر گئی تو پیچھے رہ گیا حبلی. کیا ہے لفظ؟ اللہ کا نام الوہاب، اسی سے وہ بھی مراد ہے کہ مجھے عطا کر دے. مل لدن کا ولی، اپنے پاس سے ایک ولی. یہاں لفظ ولی بہت اہم ہے، یعنی ایسا ساتھی عطا کر جو میرے مشن میں میرا دست و بازو بن جائے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وراثت کو سنبھال سکے. اپنی وراثت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے پیچھے درہم اور دینار نہیں ہوتے. نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا جو تھوڑا بہت مال ہوتا بھی اگر تو وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے علم کا ورثہ ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، جب وراثت لینے آئی تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملا، اور بتایا گیا کہ وہ سب حصہ جو ہوتا ہے وہ بانٹ، یعنی ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں وراثت سے مراد کون سی ہے؟ علم کی وراثت، دین کی وراثت. کہ اللہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا اور آل اولاد کا وارث بھی بنے. واجعلہ ربی رضیا، اور اے میرے پروردگار اس کو بنا پسندیدہ. اتنی پیاری خوبی مانگی ہے حضرت زکریہ نے کہ شاید ہی کبھی کسی نے بچے کے لیے مانگی ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ وہ ہو جس سے ہمیں پیار ہو اور جو اللہ سے پیار کرے، لیکن یہاں دیکھیے لفظ ردیین، ردیہ فائل کا وزن ہے، اس میں راضی یعنی وہ جو راضی ہو، اور مردش جس کو راضی کر دیا گیا ہو. یہ دونوں کیفیات سورت بیجینہ کی آیت نمبر 8 میں آتی ہیں. رضی اللہ عنہم وردو ان، آپ دیکھ رہے ہیں رضی دعات کی زیر اور ردو دعات پہ پیش سے معنی بدل گیا. تو مردیہ کون ہوگا؟ جس سے رب راضی ہو. صرف اتنا نہیں کر تیرا پسندیدہ ہو، بلکہ اللہ تجھے بھی وہ اچھا لگے اور انسانوں کو بھی اچھا لگے. اور سورہ فجر میں بھی آیت 28 میں نفس مطمئنہ کے لیے یہی لفظ آیا ہے، ارجع الی ربک راضیہ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے. یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی، اس لیے بیچ میں رکنے کو دل ہی نہیں چاہا. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورت یہ وہی بات ہے کہ جو ہم لوگ سورت آل عمران میں پڑھ چکے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت زکریہ کی کفالت میں تھی، اور ان کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ جو رب زکریہ جو رب بی بی مریم کو بن موسم کے اولاد دے سکتا ہے، بن شوہر کے اولاد دے سکتا ہے، تو کیا وہ مجھے بڑھاپے میں بچہ نہیں دے سکتا؟ اب یہاں تھوڑی سی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے لفظ زکریہ پہ، ذکر رحمتی ربی کا، رحمت کیا تھی؟ نبوت کی بھی تھی، اور مشکل میں اللہ سے دعا مانگنے کی بھی. ملک کا انتظام اس طرح سے کیا کہ حضرت یعقوب کی اولاد کے جو 12 خاندان تھے نا، سارا ملک ان کو دے دیا. ٹھیک ہے، تو جو 13واں قبیلہ تھا، جو لاوا ان کا بیٹا تھا، بنی لاوی جس کو خاندان کہتے ہیں، ان کو ریلیجیس خدمات کے لیے رکھ لیا. بس آپ اتنا سا کہہ لیجئے کہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے مختلف گروہ تھے، سب کو پھر مختلف کام بانٹ دیے گئے. ظاہری بات ہے کہ جب ملک فتح کیا تو وہاں کام بھی کرنا تھا، تو بنی لاوی جو تھا ان کو ریلیجیس خدمات کے لیے رکھ لیا. ٹھیک ہے، اور خاص طور میں وہ خاندان جو بیت المقدس میں جا کر خوشبو کا انتظام کرتا، بخور جلاتا اور پاکیزہ کام کرتا، یہ کام حضرت ہارون کے نسل کے ہاتھ میں آیا تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے یہ کام حضرت زکریہ تک پہنچ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے چنا تھا. بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ کے ساتھ جیسے حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا ذکر آتا ہے نا، تو بیت المقدس کے ساتھ حضرت زکریہ کا آتا تھا. تو لہٰذا یہ وہاں یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے تھے، ان کی بہت عزت تھی، لوگ خود کام اچھا کرے نہ کرے لیکن اچھا کام کرنے لے کو اچھا بہت کہہ دیتے ہیں. اب حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے جب محروم رکھا تو خیال کیا تھا کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا، کیونکہ دیکھیے جو زور اپنی اولاد پہ چل سکتا ہے وہ کسی اور پہ کم ہی چلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اولادوں کی تربیت ٹھیک نہ کی ہو تو ان پہ بھی نہیں چلتا، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بچوں کو ڈرانے کی بجائے بچوں سے ہم ڈرنے لگے، اور بچے ہمارے اشاروں پہ کیا چلیں، ہم ان کے اشاروں پہ چلنے والے ہو گئے. لیکن بہرحال نیک والدین جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہی بات کر کے کہا کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے. یہاں سے چند باتیں ہمیں دعا کے ناطے سے پتہ چلتی ہیں. دیکھیے گا ان کے بولنے اور کہنے کے انداز میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ وہاں نیکی ہو رہی تھی، حضرت مریم بھی عبادت کر رہی تھی اور حضرت زکریا نے ان سے کچھ کہنے کی بجائے خود دعا مانگی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ جہاں نیکیاں ہوتی ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا. حضرت زکریا نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رب مریم، حالانکہ مریم سامنے ہی بیٹھی تھی، چلو ان کا نام لے لیتے، رب محمد نہیں کہا، رب آدم ابراہیم اسماعیل نہیں کہا. دیکھیے جو تعلق اللہ کو خود براہ راست پکار کر اس سے محسوس ہوتا ہے وہ کس اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں امی، محبت آتی ہے، اور آپ کہتے ہو نانی کی بیٹی، بیچ میں نانی کو ہی لے آئیں بے شک، کیا محبت وہی رہے گی نانی کی بیٹی سے؟ نہیں رہتی. وہ تو براہ راست اللہ سے مانگا. آج ہم نے دعا کے موضوع کو اتنا سا الجھا دیا کہ ایسے لگتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی کچھ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، حالانکہ فوراً مانگ لیا. پھر اگلی بات دیکھیے کہ دعا کے آغاز میں اپنی کمزوری کا اظہار کیا، وحن الاسم منی وشتال وراسی شیبہ. تو دعا کا ایک بڑا بہترین مینر کیا ہے کہ اپنی بے بسی دکھائیں. بالکل وہی انداز ہے جو اللہ کے نبی نے دعائے طائف میں اختیار کیا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں اپنے کمزوری کا بے بسی کا تجھ سے شکوا کرتا ہوں. جتنی چگلی لگانی ہے، جتنی غیبت کرنی ہے، جو بات کرنی ہے اللہ سے کر لیں. اور یاد رکھیں کہ دعا میں ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ یہ کر دے کر دے، یہ دے دے، بچوں کو ٹھیک کر دے، آمین خدا حافظ. ہماری دعائیں ایسی ہوتی کٹ 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 کٹ، جو زبان پہ باتیں چلی ہوئی ہیں نا اس کو ہم دہرا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کا اتنا ذکر کیوں کیا کہ وہاں سورۃ آل عمران میں بھی یہی بات کر دی، یہاں بھی کی. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا جو تھے یہ بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، لکڑیوں کو کاٹتے اور اس کے بعد اپنا پیٹ پالتے تھے، رزق حلال بھی ان کے پیٹ میں جاتا تھا. اور خفیہ دعا کرنے کا ایک اور بھی مقصد تھا کہ لوگ سن کے ہنسیں گے کہ بڈھے بابا جی اس عمر میں کیا اولاد مانگ رہے ہیں. لوگ تو ہنستے ہیں ہماری دعاؤں پہ، لوگوں کو ہماری ساری دعائیں پتہ چل جائیں تو لوگ ہمیں دیوانہ کہنے لگ جائیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ایسی ہے کہ جس سے چپکے چپکے جو مانگے پیار سے کبھی تانا نہیں دیتا. پوشیدہ دعا اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے. ایک سسٹر تھی کہیں، تو وہ کافی ذرا عمر کی ہو گئی، کچھ کرائسس تھے کر کے شادی نہیں ہوئی. تو اب ایسی عمر میں تھی کہ جس میں عموماً شادی نہیں ہوتی، تو وہ چپکے سے آ کے دل میں کہہ دیتی تھی کان میں کہ میرا نام نہ لے لیکن میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا گھر بسا دے. تو مجھے یہ بات ہمیشہ یاد آ جاتی تھی کہ واقعی کچھ دعائیں صرف اللہ کے آگے مانگی جا سکتی ہیں، بندہ دوسروں کے سامنے تو بول ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں. بہت ہی خوبصورت کال ہے کسی کا، کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے والوں کی پوری نیند کے وقت اٹھے، یعنی جب ارد گرد کے پوری گہری نیند سو رہے ہوں تو یہ اٹھ جائے اور پوشیدگی سے اللہ کو پکارے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دیتا ہے کہ لبیک، میں موجود ہوں، میں تیرے پاس ہوں. تو یہ ہے چپکے چپکے پکارنے، دان خفیان، دوسروں کے بیچ میں نہیں، اکیلے میں پکاریے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، اور نہ بھی سنے گا تو کم از کم آپ کے دل کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ میں نے صرف اللہ سے مانگا. کسی اور سے مانگے چیز نہ ملے تو دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ سے نہ مانگے دکھ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں بے عزتی کا بھی احساس ہوتا ہے. یہاں یہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ایک اور چیز اس میں آپ دیکھیے کہ دعا کرتے وقت انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کیوں کہا کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، کہ اللہ آپ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا. شکر گزاری، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو میری تو سنتا ہی نہیں، اللہ تو نے تو مجھے کبھی دینا ہی نہیں، میرے نصیب میں تو کوئی خوشی ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر تو میرے لیے یہ کرنا کر دے وہ کر دے، नहीं शिकवा नहीं करना। तो यहाँ एक और एटिकेट ऑफ दुआ लिख लीजिए, पिछली नेमतों का शुक्राना। हदीस में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दुआ है। क्यों भला? मुझे कभी नहीं समझ आती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह में दुआ वाली बात क्या है, कुछ नहीं मांग रहे, फिर पता चला कि पिछली नेमतों पर शुक्र मांग रहे हैं। तो जितना पिछली नेमतों पर शुक्र गुजार होंगे अल्लाह और देगा। व इस्तअज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ये दुनिया में भी होता है, आप किसी को कोई चीज दें और वो पिछली चीज की कदर करे तो आप उसको और देते हैं, और आप किसी को कुछ दें तो कहें नहीं हम नहीं खाते, हमने नहीं आपकी चीज इस्तेमाल की। आपको खुद भी लग जाए उनको देख करके वो आपकी दी हुई चीज नहीं इस्तेमाल करते तो आप उससे फिर दूर हो जाते हैं। तो आज से शुक्र की तस्वीरें करनी शुरू कर दें इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला फिर मुझे और भी देगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों की बातों की बात की, क्या इनको कोई खौफ आ रहा था? तो यहां बात रिश्तेदारों के बारे में तड़प क्या थी कि अल्लाह ताला इनको मेरे बाद भी कुछ फायदा दे। अब देखिए ये वही चीज है जो हमने पिछली सूरत में पढ़ी थी, फलाअल्लाह का बाख नफ्सा का अला आसारिम। या नोट कीजिए सूरत कहफ और सूरत मरियम के अंदर की ये कॉमन थिंग कि वहां नबी सल्लम की तड़प का जिक्र था कि लोग हिदायत पे क्यों नहीं आते। यहां हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की एक फिजिकल मिसाल दे दी गई कि इनको रिश्तेदारों का बहुत शौक था, रिश्तेदारों की बड़ी फिक्र थी। और यहां हम फिर एक बार खुद से पूछ सकते हैं, और हर सूरत में मौका बन जाएगा कोई ना कोई पूछने का कि हमें अपने रिश्तेदारों की कितनी फिक्र है। क्या हम भी अपने रिश्तेदारों के लिए तड़पते हैं कि बस कह दिया तो कह दिया, सोच दिया तो सोच दिया, ठीक है जी मानना होगा तो मानेंगे। इस वीकेंड पे कितनी, मतलब मैं सोच सकती हूँ कि ये वो बात है कि जो मैं ना भी आपसे शेयर करूं तो गुजारा हो सकता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। हमारी एक सिस्टर है, बहुत ही नाइस, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत दे, खुद भी सीखने का शौक, अपनी फैमिली को भी लेने का शौक। इस वीकेंड पे यानी कुछ कहानी इस किस्म की है कि नया कोर्स एक शुरू हुआ, तो किसी और शहर या मुल्क से कुछ बुक्स चाहिए थी स्टूडेंट्स को। उन्होंने नॉर्वे फोन किया, ये इन सिस्टर्स उनका रब्ता था, तो उन्होंने कहा कि हम वैसे ऑनलाइन पे जो ऑर्डर करेंगे तो आप हमें और स्कूल से लेके भेज दें। इन्होंने उनसे सारी किताबों का ऑर्डर लिया, फिर उसके बाद स्कूल गई, स्कूल से वो सारी बुक्स निकलवा के दिखवाई, वो काफी ज्यादा थी। खुद अपने बेटे और अपनी बेटी को लेने के लिए उस मुल्क की टिकट कराई कि इतनी बुक्स जब शिपिंग में जाएंगी तो टू मच खर्चा भी होगा, और सबसे बड़ा उनका हर वक्त का एक ही गम है मेरा हिस्सा डल जाए, मेरा हिस्सा डल जाए। अब मैं आपको ये कहानी क्यों सुनाने लगी हूँ, तड़प देखिए के अंदर के उनकी, और मैं सोचती हूँ कि ये वो नेकी है कि वाकई अगर आज के दौर में अगर कुरान उतरता तो अल्लाह इनका तस्करा जरूर करता। टिकट बुक कराई अपनी, फिर उसके बाद 80 किलो लगेज बना, और जिस एयरलाइंस पे आपको पता है यूरोप में लोग जाते आते हैं उनमें लगेज नहीं होता, 80 के लिए कम से कम उन्होंने 5-6 किस्म के लगेज खरीदे होंगे साथ। स्कूल से सारी चीजें उठवाई, साथ दावा सीरीज का ऑर्डर दिया वो ली, अपने बच्चे बेटी को लेके खुद वो सारे बॉक्सेस लेके एयरपोर्ट से वो उस मुल्क गई है। और वहां क्यों गई है कि एक तो मेरा हिस्सा डल जाए, उनको शिपिंग बच जाएगी, व्हाट्स एवर, किसी तरह का उनसे पैसा, स्कूल से कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने। फिर वहां उस मुल्क में उनके कुछ रिश्तेदार हैं, एक खाला है, मुझे भी अब याद हो गया कि उनके अंदर तड़प इतनी है, एक उनकी फुफ्फो और इसी तरह एक दो रिश्तेदार है, 3 दिन से वहां है वो, पिछले वीकेंड पूरा उधर था उनका। मुझे जाने से पहले बस उन्होंने इस बात पे मेक श्योर कर दिया था कि उस्तादा मेरे जाने की एक नियत यह है कि ये इन सिस्टर्स को बुक्स मिल जाए जिनको वो जानती भी नहीं, हाँ इसी तरह का दीनी ताल्लुक है, उनको बुक्स दे दूंगी एयरपोर्ट से, और फिर मैं मेरी खाल फुफ्फो का बेटा लेने आएगा तो मैंने फुफ्फो के घर आज जाते ही शाम को दर्स रखवाया, मैं वहां सब संभाल लूंगी, बस थोड़ी देर आपने लाइव बात करनी है। अगले दिन खाला के घर, तीसरे दिन तीसरे के घर। यकीन कीजिए कि वो इसमें, और जान भी उनकी पतली सी है, किस तरह इतना सामान लेके सारा इकट्ठा करके पैक करा के, सुबह से वो 10 बजे से निकली हुई थी घर से, 1 बजे की फ्लाइट थी, वहां पहुंची, एक एक मिनट की उनकी खबर आती है, मैं यहां पहुंच गई हूं, दुआ करिएगा, ये हो गया, अब एयरपोर्ट में, अब जहाज में, अब दिस एंड दैट। शाम को जाके वहां एक दर्स कराया, कल उन्होंने फिर अपनी खाला के घर एक दर्स रखा हुआ था, मुझसे सुबह से उनका यही था कि आपने बात करनी है। 52 औरतें उनकी इस कोशिश में आई, और उनको उन्होंने वहां जमा किया अपनी खाला के, मैंने यहां से लेके फिर हमने कोशिश करके ऑनलाइन पे एडमिन्स ढूंढे, तो एडमिन्स के थ्रू हमने एक लेक्चर प्ले करवाया, वो सुना, फिर वहीं पे अब एक और कोर्स अनाउंस करा के कुरान की किरणें वो आ रही हैं, और उसकी बुक्स अब जानी है, और आज शाम को कहीं और है। मैं उसको, और वो साथ ही रो पड़ती, मैंने जरा सी बात की और वो रोना शुरू हो जाती है, ताजा पैसे ना खा करें, मेरा नेकी ना कम हो जाए। انی خفت المبالش. واللہ بالکل آج کی آیت مجھے ان کے حالات پہ لگتی ہے. ہم تو ویکنڈ پہ ایک دو آدھے گھنٹے کے لیے ملنا بھی پسند نہیں کرتے بعض دفعہ, کہ ویکنڈ پہ ہم کیسے گھروں سے نکلیں, میٹنگ نہیں, ہم ٹریننگ نہیں لے سکتے. ہم وہ جن کو سامنے علم بیٹھے ملتا ہے, ہمارے کتنے ناز نخرے ہوتے ہیں. لیکن آپ سوچیے کہ میں سوچ رہی تھی اور اس کی تڑپ کتنی, اور اس نے دیکھے گا جو یہ ہیکٹک لینا ہے نا, تو گھر آ کے اللہ اس کی حفاظت کرے, دو دن بستر سے نہیں اٹھے گی. جسمانی طور پہ اس کو ویکنیس ہو جاتی ہے, کچھ تکلیف ہے, لیکن اس کو اور خوشی کیا, استاذہ میرا بیٹا اس دفعہ میرے ساتھ گیا, وہ قرآن اٹھائے گا, وہ کتابیں اٹھائے گا, وہ میرے ساتھ وزن اٹھائے گا, یہ خوشی ہے. تو یہ ہے غم کہ اللہ وہ اولادیں دے کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے دین کے معاون بن جائیں. اور کسی قسم کا لالچ نہیں ہے کہ ان کو ایک پینی کا بھی لالچ ہو. میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ٹکٹ کے پیسے نہ لیں, چھوڑ دیں, لیکن جو لگے تھے آپ لے رہی ہیں وہ اسکول سے لے لیں, آپ کو کیا مصیبت ہے, وہ جو منگا رہے ہیں انہوں نے دے دیں گے تمہیں. آپ کو کہتی نہیں استاد یہ میرا حصہ, میں اس میں نہیں کسی کو حصہ ڈالنے دوں گی. یہ نیکیاں آرام سے نہیں ہوتی, یہ نیکیاں وہ ہیں جو واقعی پھر جگہ دکھاتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں ایسے مخلص لوگ جاتے ہیں نا, تو وہاں جو کام لوگوں کو دوسری جگہوں پہ سالوں میں پنپتا ہے نا, وہ ان جگہوں پہ مہینوں میں پنپنے لگتا ہے. تو یہ تڑپ تھی ان کے اندر کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں کر لی. ہم ہوتے کہتے چلو بھائی کیر کر لیا جتنا کرنا تھا, نہیں ٹھیک ہوتے نہ ٹھیک, انہوں نے کون سا ٹھیک ہونا ہے. ہمارے منہ پہ تو اتنا کڑوا جملہ رہتا ہے لوگوں کے معاملے پہ, انہوں نے نہیں آنا, انہوں نے سوچ لیا, یہ نہیں سیکھیں گے, یہ ان کو دنیا سے محبت ہے. کون ہے جو آج اپنے رشتہ داروں کے لیے راتوں کو تڑپتا ہے, کون ہے جو روتا ہے اس بات پہ کیونکہ اے اللہ کہ میرے بعد کون ہوگا, تو گویا کہ وہ اپنے علم کا ورثہ آگے دے کے جانا چاہتے تھے. اور جو بیج آپ کے اور میری زندگی میں ڈل جائیں گے بعد میں پھوٹیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں, ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں, تو پھر ہم اس بات سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعد میں کتنا کو فائدہ لیں گے. تو اس تڑپ کی ضرورت ہے. باقی رہے گی یہاں لفظ ورثہ یا وراثت, تو حدیث سن لیجئے چند. آپ نے فرمایا کہ نبیوں کی جماعت کا ورثہ نہیں بٹتا, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں مراد ورثے سے علم کا ورثہ ہے. اب دیکھیے جس سے جتنا پیار ہوتا ہے نا, آپ اس کو اتنی اندر کی بات بتاتے ہیں. اور ہر اسٹوڈنٹ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا, کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دل کرتا ان کو اندر کی باتیں بھی دے دو, بتا دو, لکھ دو, ان کو اپنی چیزیں لکھی ہوئی پکڑا دو کہ لو تم فائدہ لے لو. اسی طرح جو اولاد کے ساتھ بندے کا تعلق ہوتا ہے وہ عموماً دوسروں کے ساتھ ہو بھی نہیں پاتا, اس میں کئی قسم کے اور بیریئرز ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ علم کے ورثے کی تڑپ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ معاملہ کر دے. اسی طرح حسن فرماتے ہیں کہ نبوت اور علم کا وارث بنانے کی دعائیں کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے کچھ اور روایات بھی موجود ہیں. عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام پر رحم کرے, بھلا انہیں وراثت مال سے کیا غرض, یعنی انہوں نے وراثت مال کی تھوڑی مانگی تھی. یعنی یہ آپ کا محبت کا انداز ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی حضرت زکریا کو اپنے مال کا وارث مانگ رہے تھے کہ میری کوٹھی کس کے نام لگے گی اور میرا گھر کس کے نام لگے گا. اللہ اکبر. ابن جریر میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی زکریا پر اللہ کا رحم ہو, کہنے لگے الہی مجھے اپنے پاس سے والی عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا ہو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے, ہم بھی ایسے ہی مانگیں, چپکے چپکے مانگیں. اور یقین کریں کہ جس طرح اپنی اولادوں کو ہم دعاؤں کے ساتھ اللہ سے لیتے ہیں نا, اسی طرح اگر ہم اللہ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان کو ریز اپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے جو خفیہ دعا ہے نا, تو اس میں تضرع یعنی دعا سے جیسے ہوتا ہے, انابت, خشوع اور خضوع, چار لفظ یاد کر لیجئے. دعا خفیہ کون سی ہوتی ہے؟ تضرع ہو, یعنی رونے والی کیفیت, چہرہ بھی لال ہو رہا ہے, آنکھیں لال ہو رہی ہیں, آنسو نکل رہے ہیں. اور انابت رجوع منیب, اور خشوع جسم پہ بھی, و خضوع اور دل اور جسم دونوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اس طرح سے وہ اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو دے. اب آپ دیکھیے کہ جو یہ دعا مانگی ہوگی تو بھلا اللہ نے اس دعا کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کیا اللہ کی ذات دعاؤں کی قدر کرتی ہے؟ بہت دعاؤں کی قدر فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہتے ہیں وہ تو دعا مانگ کے ایک طرف ہوئے, ہم نے کیا کیا اس دعا کے بعد؟ سبحان اللہ. اب آگے اللہ کا کلام ہے, آیت نمبر 7. یا زکریا ان نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. دیکھیے صرف دعا ہی نہیں قبول ہوئی, اللہ نے بیٹے کا نام بھی رکھ دیا, اور نام بھی کیسا؟ یونیک, لم نجعل له من قبل سميا، اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. ایک تو مراد ہے اس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں تھا، اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اس بیٹے جیسا بیٹا کبھی کسی کو نہیں ملا، یعنی جتنی صفات اس کے اندر ہیں اتنی اور کسی میں نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جتنی ماں باپ دعا دل سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ دعاؤں کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے قبول کرتا ہے. اور لفظ یحییٰ میں کیا ہے؟ زندگی. اسی سے بتا دیا کہ یہ بچہ زندگی پائے گا، لمبی عمر ہوگی، کیونکہ جب بڑھاپے میں بچہ ملے تو سب سے بڑا غم کیا ہو جاتا ہے کہ اب یہ چلا نہ جائے، دنیا سے نہ چلا جائے. تو فرمایا کہ فکر نہ کر، یہ بچہ لمبی عمر والا بھی ہوگا اور اس طرح سے دنیا میں وہ جیے گا، اپنے کام کرے گا. صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ اس کے آگے اس کی اور کیا خوبیاں ہوں گی اگلی آیت میں آئیں گی. لیکن یہاں اتنی سی بات سن کر کہ اللہ میرے بیٹا ہوگا تو بولے آیت 8، قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، یعنی یہ کیسے ہوگا بیٹا. تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہونا نہیں تھا تو مانگا کیوں. لیکن اس کو کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن. اچانک خود بخود جو ذہن میں سوال ابھرتے ہیں نا، خود کلامی ہے. پہلے انسان دعا مانگ لیتا، جب ہوتی پھر کہتا ہے ہائے یہ کیسے ہونی تھی، یہ تو ممکن نہیں تھا. اور ساتھ ہی کہتے ہیں وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری بیوی بانچ ہے. وقد بلغت من الكبر عتيا، اور میں تو بڑھاپے کے باعث سوکھ جانے کی حالت کو، یعنی بیوی پہلے بوڑھی پہلے بانجھ تھی، جوانی میں نہیں جو بچہ پیدا کر سکی، تو اب بڑھاپے میں تو وہ اور بالکل بھی نہیں کرے گی. اور میری کیفیت ہے تو میں کیسا ہوں کہ میں تو بالکل کمزور ہوں. عتیا کا لفظ کیا ہے؟ عین تا واو سے، تاثر کو قبول نہ کرنا. مراد کیا ہے؟ ہڈیوں کا خشک ہو جانا. کہ اللہ میں تو بوڑھا بھی ہو گیا ہوں. آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں کہتے ہیں نا ہڈیوں میں سے وہ جو گریس ہوتی ہے، چکناہٹ ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اشارہ یہ ہے کہ میرے جسم میں کسی قسم کی طاقت نہیں، کوئی پانی ہے ہی نہیں جسم میں کہ جس سے کوئی بچے کی تخلیق ہو سکے. یہ سب کیسے ہوگا؟ جواب سنیے، قال کذلک، فرمایا ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی هین، تمہارے پروردگار نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے. اور رہ گئی بات پیدا کرنے کی، تو وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور تجھے بھی تو میں نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جواب کتنا خوبصورت ہے، بھئی تمہیں اپنی پیدائش بھول گئی ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تو بچے کے بارے میں تم کیوں اتنا فکر مند ہو؟ جو رب تمہیں دے سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، کیا تمہیں بیٹا نہیں دے سکتا؟ جب تو کچھ نہیں تھا تو سب کچھ کیا، تو پھر آج اگر عورت ہے تو صحیح، چلو بوڑھی ہو گئی ہے، عمر بھر تیرے ساتھ رہی بانچ رہی، لیکن کر تو سکتی ہے نا. لیکن تو کیا سوچتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. اور اصل بات یہ کہ تم مجھ سے مانگ کر مایوس نہ ہو. آپ دیکھیے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی بیوی تھی، ان کے بارے میں بھی کچھ روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے شوہر کے اس مشن میں شامل تھی، دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور باری باری بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، اور وہاں خوشبو جلانا اور وہاں جا کر دعا کرنا یہ سب کچھ ان کی عادت تھی. اور یہ جو سارا معاملہ ہو رہا تھا، کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ایسی ہی کیفیت میں ہوا تھا کہ ایک دم فرشتہ آ گیا، فرشتہ وہاں آ گیا اور زکریہ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ذرا خوف زدہ ہوئے، لیکن پھر فرشتہ نے کہا ہم نہ کرو، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا. اور ان کی بیوی کا نام یشی آتا ہے، یعنی بیوی کا نام جو روایات میں آتا ہے یشی، یوحنا بھی کہتے ہیں، یعنی یوحنا کہتے ہیں یحییٰ کو. بیسیکلی اگر آج انجیل میں دیکھیں تو یحییٰ کو یوحنا کہا گیا. خیر اب کیا ہوا، دعا قبول ہو گئی. اللہ کہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ جو بھی کہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ قد خلقتک من قبل، میں نے تجھے بھی تو اس سے پہلے پیدا کیا تھا. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ مضمون پورا کر لوں. قال ربی جعل لی آیہ، کہنے لگے میرے پروردگار کوئی نشانی مقرر فرما دے، کوئی سائن دے. جیسے آج دیکھیں دنیا میں جب میاں بیوی کو ذرا سے شک ہوتا ہے تو کیا کر لیتے ہیں، ٹیسٹ کروا لیا، ڈاکٹر پہ چلے گئے، پتہ چل جاتا ہے. اب اس دور میں تو کوئی ایسے ٹیسٹ نہیں تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ یہ بات سچ ہے، اس کا یقین آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کوئی سائن مقرر کر دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے ثلاث لیال سویا، مسلسل تین راتیں. یہ ہے میرے کل. شروع میں نے ذکر کیا کہ سورت مریم میں بھی سورت کہف کی طرح انہونی باتیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ تو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ وہ ایک میریکل تھا، باپ نہیں ہے تو اللہ نے اکیلی عورت کو بچہ دیا. لیکن یہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش کو بھی ایک نشانی کہا گیا، کیونکہ عموماً اس عمر میں بچہ نہیں ہوتا، 80-90-100 سال کی عمر کا مرد دو عورت تو اس عمر کی، تو اللہ نے اس کو ایک نشانی بنا دیا. پیچھے سورت آل عمران کی آیت غالباً 40 میں ہم یہ سارا قصہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ایک سائن دکھا دیا تھا کہ وہ بول نہیں سکیں گے. اب یہ کون کیسے؟ آیت 41 سورت آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، وہاں اشاروں سے بات کرنے کی بات تھی. اب لوگوں نے اس پہ بھی بہت نقطے اٹھائے کہ حضرت زکریہ کیسے بات نہیں کر سکے، کیا وہ گونگے ہو گئے تھے یا وہ پھر زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو آپ ساری باتوں کو ایک طرف کر کے یہ جملہ لکھ لیں کہ جن کا دل اللہ کی نعمتوں کے احساس میں ڈوبا ہوتا ہے وہ کم بولتے ہیں، خالی برتن بہت ہی بچتا ہے، اور بہت بولنے والا بندہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. جتنی اللہ آپ کو نعمت دیتا جائے گا، دنیا کی بھی اللہ نے آپ کو بہت دی ہیں، لیکن اس کے بعد بندہ چھچورا ہوتا ہے. علم کی، عمل کی، اور اللہ سے محبت اور قرب کی نعمت جتنی ملے گی اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ رکھ لیں اپنے پاس، اپنے لیے صرف، دوسروں کو نہ جج کریں کیا آپ کم بولیں گے. 10 باتیں کہنی پھکیں، چھوڑو میں کیوں کہوں، چلو بعد میں کروں گی، پھر بعد میں بھی دل نہیں کرتا. اتنا انسان اپنے حال میں مگن ہو جاتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈیپ ہے نا، اب یہ ڈیپ ہے، آپ اس کے اندر تقریباً کتنا اس میں پانی چلتا جاتا ہوگا، 100 ملی لیٹر، 100 ملی لیٹر رکھ لیں، مثال دے دیتے ہیں. اب اس کے برعکس ایک یہاں پلیٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، اب پلیٹ جو ہے وہ گہری نہیں ہے، آپ 100 ملی لیٹر اس گلاس میں ڈالیں اور 100 ملی لیٹر آپ کھلی پلیٹ میں ڈالیں، جب اٹھائیں گے تو کدھر سے چھلکے گا؟ پلیٹ چھلکے گا، اور یہ گلاس تو ابھی بھی آدھا خالی ہے. تو وقت کے ساتھ انسان کے اندر گہرائی پیدا ہونی چاہیے. کم بولنے والے ہمیشہ فائدے میں جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نجا من سمت، نجات پا گیا جو خاموش رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم بولتے تھے، آپ کے صحابہ کو بھی آپ ایسی ہی باتیں کہتے تھے، اور بعض دفعہ ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا ایسا منہ سے نکل جاتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو لہٰذا اللہ تکلم الناس، دیکھیں یہاں بھی نوٹ کر لیں، آیت 10 میں حضرت زکریہ کے تناظر میں، ابھی آگے تھوڑی سی آیتوں کے بعد حضرت مریم کے تناظر میں آئے گا کہ اللہ نکلم الناس، آج میں کسی بندے سے بات نہیں کروں گی. آپ دونوں میں بات دیکھ لیجئے کہ لوگوں سے باتیں کم کرنی پڑتی ہیں اگر آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تو لو پھر بولو، دوسروں کے عیبوں پہ جب اپنے عیبوں پہ پڑی نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ لگا. ہر بندے کو انسان سمجھے، ہر ایک کو غلطیوں کا پتلا سمجھے، ہر ایک انسان کو دل سے محبت کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ تعریفوں میں بھی نہیں بہت اچھلیں گے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بیچارے کے ہاتھ میں کہ اس کو تو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی کمی ہوگی، آپ کو کہ چھوڑو میں کیوں برا بنوں، خود ہی یہ دیکھ لیں گے. تو یہ بات ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے. خیر، خوشخبری مل گئی. آیت 11، فخرج علی قومہ من المحرام، پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آئے، عبادت سے راز و نیاز کر کے مناجات کے بعد فارغ ہوئے تو واپس آئے حجرے سے باہر. فوحا الیہم، اور انہیں اشارے سے کہا، ان سبحوا بکرتم وعشیا، کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح و شام. یعنی بول نہیں سک رہے تھے، لیکن اشارے اور کنائے سے بھی لوگوں کو اللہ کی تعریف کرنے کا حکم دیا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے، ہم بتا نہیں سکتے؟ آپ سوچتے ہیں کہ زبان بولتی ہے، دل بولتا ہے. یہ بھی جو بات کی نا رشتہ داروں کا غم لگانا، یقین کریں جس دن یہ غم دل کو لگ گیا نا، گونگے بھی بولیں گے، اور نہیں ہے تو پھر زبان بھی خاموش رہ جاتی ہے. اور یہاں صبح و شام کا ذکر کیوں آیا؟ یہاں پہلی لفظ ہے کہ فاؤ ہا الیہم کیوں آیا؟ تو وہی کا عربی زبان میں معنی کیا ہے؟ الاعلام بالسر والخفا. کسی کو اشارے سے کوئی بات اس طرح بتانا کہ دوسروں کو پتا نہ چلے. اور پہلا ہی باب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صحیح بخاری میں, تو اس میں وحی کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو نبیوں کے پاس جو وحی آتی ہے اس کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو دوسروں کو نہیں پتا چلتا لیکن نبی کو پتا چل جاتا ہے. سورہ شورا میں ہم اس کی مختلف قسمیں پڑھیں گے. تو گویا کہ حضرت یحییٰ کی ولادت کے بعد اب ان کو باقاعدہ مخاطب کیا جا رہا ہے. کیا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. کون سی کتاب ہے یہاں؟ زبور, تورات اور صحائف جو اس وقت بنی اسرائیل کے پاس تھے. یاد رکھیے یحییٰ جو تھے نا یہ نبی تھے, رسول نہیں تھے, کیونکہ ان کو الگ سے کتاب نہیں ملی. ٹھیک ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اور ہم نے ان کو عطا کر دی حکمت اور دانائی بچپن ہی سے. اب یہاں سے ذرا حضرت یحییٰ کے اوصاف سنیے. ایسے لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام, جس کو جان دا بیپٹسٹ اینڈ جیزس آف دی نظارہ کہتے ہیں, غیر معمولی شخصیات تھی. کیسی صفات تو باقی انبیاء کرام میں بھی نہیں پائیں کہ حضرت یحییٰ کو بچپن میں حکمت دے دی گئی. اور ان کی حکمت کی کچھ باتیں میں اکٹھی پڑھ کے آپ کو سناؤں گی, صرف ان کی خوبیوں کو جمع کر لیتے ہیں. آیت 13, وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا, اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت. حنان ایسی ہے جیسے ماں کی ممتا ہوتی ہے نا, تو باپ کی طرف سے حنان, یعنی ان کے دل میں لوگوں سے ایسی ہی محبت ہی جیسے ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے. ممتا ہم نے ڈالی, یہ ہے وہ روٹ کاز جو بندے سے لوگوں کے لیے خیر کا کام کراتی ہے. بہت سافٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا نام بھی الحنان اور المنان. اور زکاتن, پاکیزگی اسے عطا ہو. وکان تقیان, اور وہ بہت متقی تھا. رشک آ رہا ہے ایسی اولاد پہ. وبرم بوالدیہ, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. والدین کا لفظ یہاں آ گیا, پیچھے ان کا گزرا تھا. ولم یکن جبار نسیہ, اور خود سر اور نافرمان نہیں تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگے تو اللہ پھر ایسے ہی دیتا ہے. جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. پہلے بچہ ہی نہیں دیا, بڑھاپے میں دیا. تو اتنی صفات کہ حضرت یحییٰ کی گٹی میں پڑی بھی دکھتی ہیں. اور وسلام علیہ یوم ولیدا, سلام ہو اس پر جس دن اس کی ولادت ہوئی. وَيَوْمَ يَمُوتُ, اور جس دن اسے موت آئے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, اور جس وقت وہ اٹھایا جائے زندہ کر کے. یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں دی تھیں کہ ان خوبیوں والا بچہ کسی ایک کو نہیں ملا. اتنے بچے ملتے ہیں پھر بھی یہ ساری خوبیاں ان سب میں نہیں ہوتی. اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بچے میں اتنی خوبیاں ڈال دی. اب حضرت زکریا اور یحییٰ کی پرسنالٹی تو ہم نے پڑھ لی. سورہ آل عمران میں ان کے لیے ایک لفظ آیا تھا سیدن, سردار کے معنوں میں. اسی طرح ایک لفظ آیا تھا حسورا, یاد ہے, ہاس سیلف کنٹرولڈ, پاک دامن کے معنوں میں. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے تھے, ان کی خوبیاں کیا تھیں, کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا, اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں احادیث کی روشنی میں, اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ سے 6 مہینے بڑے تھے. آگے دیکھیں گے اگلے حصے میں. اب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے. یعنی دو ایج فیلوز تھے, فرینڈز بھی تھے اور ایج فیلو بھی تھے. ٹھیک ہے. ان کی ماں اور حضرت عیسیٰ کی والدہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھی. تقریباً 30 سال کی عمر میں نبوت کے منصب پر فائز ہوئے. اور بائبل کی ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ اردن کے مشرقی علاقے میں انہوں نے دعوت اللہ کا کام شروع کیا. کہا کرتے تھے میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں, تم خداون کی راہ کو سیدھا کرو. یعنی کہ میں تمہیں اللہ کے لیے پکارتا ہوں. اسی طرح ان کے بارے میں قول آتا ہے کہ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے اور توبہ کرنے والوں کو بپتسمہ دیتے تھے. یعنی اس دور کے رواج کے مطابق توبہ کے بعد غسل کرنا تاکہ جسم اور روح دونوں پاک ہو جائیں. کہتے ہیں کہ یروشلم کے اکثر لوگ اور یہودی ان کے معتقد ہو گئے تھے اور ان سے جا کے بپتسمہ لیتے تھے. اس لیے ان کو بپٹائز بھی کہتے ہیں نا, جان بپٹائز. اور ان کی نبوت کو وہ مانتے تھے. ऊंट के बालों की पोशाक पहनते, ये नोट कर लें, बातें बातें बाकी तो छोड़ दें। चमड़े का टपका कमर से बांधे रखते हैं और इनकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। अल्लाह अकबर। इस फकीराना जिंदगी के साथ वो मनादी करते फिरते थे, यानी आवाजें लगाते थे कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है, यानी क्यामत करीब है, जल्दी से तौबा कर लो। मुराद क्या था कि हजरत मसीह की नबूवत का आगाज होने वाला है। इनको हजरत मसीह का इरहास भी कहते हैं। साल इमरान 39 में आता है ना, मुसद्दिकम भी कलिमाति मिनल्लाह, तो हजरत ईसा की तस्दीक इन्होंने की थी, क्योंकि हजरत ईसा की विलादत अनयूजल थी, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लम की तस्दीक की थी ना शुरू दिनों में, इस तरह इन्होंने हजरत ईसा की नबूवत के शुरू में उनकी तस्दीक की थी। वो लोगों को रोजे और नमाज की तलकीन करते थे। वो लोगों से कहते थे, जिसके पास दो कुर्ते हों वो इसको दे दे जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। महसूल, ये जो होती है ना चुंगी, महसूल लेने वालों ने पूछा कि उस्ताद हम क्या करें, तो उन्होंने फरमाया, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है इससे ज्यादा ना लेना, यानी रिश्वत ना लेना। सिपाहियों ने पूछा, हमारे लिए क्या हिदायत है, फरमाया, न किसी पर जुल्म करो और ना हक किसी से कुछ लो और अपनी तनहा पर किनात करो। बनी इसराइल के बिगड़े हुए उलमा और इस तरह के जो लोग इनके पास जब बपतिस्मा लेने आते तो डांट कर फरमाया, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो, यानी कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम दीनदार हो के माल खाते हो लोगों का और इस तरह की बातें करते हैं। सुभान अल्लाह। इनके अहद का यहूदी फरमानरवा जो था वो इनको मतलब, बल्कि छोड़ दीजिए, फिर बहुत लंबा हो जाएगा मामला, थोड़ा सा लंबा किस्सा है, लेकिन आपने एक चीज नोट की है, जिन्होंने भी खैर का काम किया जिंदगी बड़ी आसान थी, ये तो मानते हैं ना इमाम बुखारी के बाद। असल यही मसला है, हम सब बहुत कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते। तो चलिए यहाँ आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी, एक लफ्ज जो मैंने कहा था जाके कि इसको छोड़ते हैं क्योंकि फिर इसके बाद ब्रेक लेनी आसान हो जाएगी। आप देखिए कि हमारे इस सबक के अंदर एक लफ्ज आया, कै जाहिया, ऐ जकरिया, तू कैसे सोचता है कि तेरा बच्चा नहीं होगा, क्या तूने अपनी पैदाइश को नहीं देखा, क्या लग बोलिए सब मिलके, आपके सामने लिखा हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया को क्या कहा था, कद खलक तू का मिन कबलो, क्या मैंने तुझे पैदा नहीं किया था। अब यहां हम थोड़ी सी बात करेंगे इंसान की तखलीक की। आप देखिए कि हम ये सोचते हैं ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए बहुत बड़ा मिरेकल था, सोचते हैं ना, हजरत याहिया बुढ़ापे में पैदा हुए माँ बाप के घर बहुत था। तो ये बताइए कि जो एक बच्चा पैदा होता है वो कैसे पैदा होता है। एक वीडियो दिखाते हैं आपको छोटी सी, और उसके बाद जो फिगर्स हैं वो मैं फिर अपने लफ्जों में बोलूंगी उर्दू में, पहले देख लीजिए ताकि जो लोग समझेंगे वो काफी चीजें उसमें नोट कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं भी आपको एंड पे दिखाती हूँ। इरम उधर से बुला लें उनको भी जो इंग्लिश में सुन रहे हैं, और ऑनलाइन पे भी इंशाल्लाह हम दिखाते हैं आपको कि मिरेकल क्या है ह्यूमन क्रिएशन में, ये जो बच्चा बनता है ये कहाँ से किस किस मरहले से गुजरता है। अल्लाह ताला ने इसको हमारे सामने रखा है, कोशिश करती हूँ कि आपके लिए आवाज भी खोल सकूं। ऑनलाइन वाले हमारे साथ सुनते रहे, और अगर विजाई की पे आप लोग दिखा रहे हैं तो फिर वो लिंक से साथ देख भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा
rapidly straight to the exhale. when the length of the sperm and the distance travelled are considered, it emerges that this is relatively as fast as the speedboat. The production of these miraculous engines is carried out in a most expert manner. Inside each of the testicles, the sperm production centres, there are microscopic tubes of a total distance of around 500 meters long. The production inside these tiny tubes works just like the conveyor belt assembly system inside a modern factory. The sperm's armor, engine, and tail parts are assembled onto one another in turn. What emerges as a result is a real wonder of engineering. We have to think a little in the face of this reality. How do these unconscious cells know how to prepare the sperms in the appropriate form, despite the fact that they know nothing about the mother's body? How have they learned to make the armor, engine, and tail that the sperm will need in the mother's body? With what intelligence do they assemble these components in the correct order? How do they know that the sperm will need fructose? How have they learned to build an engine that runs on fructose? There is but one answer to all of these questions. The sperms and the seminal fluid that they are placed in were specifically created by God for the continuation of the human race.
यानी आप देखिए कि हम ये तो सोचते हैं कि अनयूजुअल बर्थ बहुत मुश्किल है, लेकिन जो रेगुलर बर्थ जो एक बच्चे के दुनिया में आना होता है, इसमें कुछ फिगर्स इतने अनबिलीवेबल है कि हम सोच नहीं सकते. कुछ चीजें मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए. आप देखिए कि पानी का एक कतरा है ना, जिससे इंसान पैदा किया गया. अल्लाह सुब्हान तआला ने बार बार कुरान पाक में इसको कहा कि और इसी एक पानी के कतरे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है. इसी से अफलातून भी बना और इसी से पागल लोग भी बनते हैं, इसी से नबी भी बने और इसी से फिरौन जैसे लोग भी बने. आज जितनी जेनेटिक्स की तरक्की होती जा रही है, आपको पता है कि माँ के कंसीव करने के अमल को इतना ज्यादा अनबिलीवेबल करके उन्होंने खोल के दिखा दिया कि जिस तरह एक गुठली के अंदर पूरे दरख्त की इंफॉर्मेशन होती है, इसी तरह जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. उसके नाखून कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसी, उसके बाल कैसे, उसकी स्किन कैसी, उसका आईक्यू लेवल कैसा होगा. एक कतरे में इतनी इंफॉर्मेशन को डालता कौन है. और आप पता है कि जब ये जायगोट बनता है 60,000 ट्रेड्स होते हैं एक इंसान के रवैयों के मामले में. आप ऐसे सोचिए कि एक पजल है और उसके 60,000 डिफरेंट लोगों से और उनको जोड़ के आपने एक तस्वीर बनानी है. और वो किस तरह से मिलते हैं, 60,000 में से 30,000 जो वो माँ की तरफ पहले होते हैं, ऑफकोर्स उसके बाद 30,000 बाप की तरफ से आते हैं. और ये सब कैसे होता है, अभी आप देख रहे थे जो वीडियो आपने देखा कि एक वक्त में कितने, यानी 2.5 मिलियन स्पर्म्स जो है वो बाप की तरफ से आते हैं एक मुलाकात में, और उसमें से सिर्फ एक माँ के एक्सेल मिलता है. और कहते हैं कि ये एक का मिलना इतना मुश्किल है, यानी कि ये कैसे इतने मिलियंस में से कौन डिसाइड करेगा कि वो माँ से मिले तो बच्चा जो है नॉर्मल पैदा हो. कि एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ कि 1,000 जदीद टेक्नोलॉजी से लेस साइंसदान मिलकर बैठे, कई साल लग जाएंगे उनको, लेकिन वो ये बात नहीं ढूंढ पा रहे कि एक स्पर्म ओनली इतने मिलियंस में से वो मां से मिलता है, तो वो वही क्यों मिलता है, दूसरा क्यों नहीं मिलता, कैसे होता है. आपको पता है कि ये सेल्स का फिर एक से गुच्छा बनता है, पहले एक होता है, फिर इससे थोड़े दो होते हैं, चार होते हैं, एक सेल बाद में 30 बिलियन सेल्स में बदल जाता है. और ह्यूमन बींग के अंदर तकरीबन 100 trillion cells होते हैं और ये सब माँ के इतने से पेट के अंदर होते हैं और कहते हैं कि अगर इनके बीच का फासला यानी देखो ये दाने पे दाने ऐसे मोतियों की तरह जड़ा होता है, कहते हैं कि अगर एक सेंटीमीटर का 10 मिलियनवा हिस्सा भी अगर ये थोड़े से करीब मतलब जुड़े रहते हैं ना सिर्फ इतने से दूर हो जाए कि सेंटीमीटर दाने कितना होता है उसका फिर 10 मिलियनवा हिस्सा शायद एक बाल की बारीकी भी ना होगी, अगर ये इतना सा दूर हो जाए तो बच्चे की आंखें पेट पे और उसके कान हाथों में और पूरा जिसम उससे नॉर्मल हो जाए। यानी ये सब कुछ यानी वो इसमें जो लिखा हुआ था ना वो बस देने के लिए ये बात थी कि एक नॉर्मल बच्चे का पैदा हो जाना ये इतना नामुमकिन काम है कि अगर हम इंसानी लाइफ में इसमें कहें तो नॉर्मल बच्चा पैदा होने के चांसेस साइंसदानों की रोशनी में 0% है। खलक तो कमी खल ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो हंसते खेलते बच्चे गोदों में डाल देते हैं और कभी वो हंसते हैं और हम इस पर रोते हैं बेटी क्यों गई इसका काम क्यों मोटा इसका काम क्यों ऐसा है वल्ला की हम अपने बच्चे के बारे में खुद नहीं भी सोच सकते कि वो मां के पेट में हमारे पेटों में किस किस मरले से गुजरता है। तो इन चीजों पर गौर फिक्र करके इंसान को अल्लाह पे प्यार आना चाहिए और मां के तो बस में है ही कि नॉर्मल बच्चा बना करे। अगर कभी नॉर्मल बच्चे होते हैं तो वो क्यों होते हैं अल्लाह तला ने दिखाना चाहते कि जिनको दिए हुए नॉर्मल वो शुक्र करें और जिनके बच्चे नॉर्मल है वो फिर उसके ऊपर सब्र करें ताकि अल्लाह तआला उनको अजर दे। अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि हमें तौफीक दे यहाँ तक तिलावत सुनेंगे आप कुछ कहना चाहें तो कहते नहीं तो फिर ब्रेक ले लीजिए ठीक है जी ब्रेक आप लोगों की 20 मिनट की कुछ ले लीजिए 1:14 से शुरू करें इसके बाद में आप लोग थोड़ा